ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، مولانا صاحب نے سورہ شعراء کی تلاوت کی ہے، اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھا پڑھا. دو واقعے جو ہیں آج پڑھے گئے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، دوسرے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بہت جگہوں پر ہے، لیکن ہر جگہ ایک نئے اسلوب میں، ایک نئے انداز میں ایک نئی بات کہی گئی ہے، اس کے حصے الگ الگ بیان کیے گئے ہیں. حصہ بہت لمبا ہے ان کا، تو اس لیے کہیں تو بہت مفصل اللہ پاک نے ایک ساتھ بیان کیا بڑا حصہ، کہیں چھوٹے چھوٹے حصے اور اس سے متعلق ضروری ہدایات بیان کی ہیں. قرآن پاک ہے کوئی قصوں کی کتاب تو نہیں ہے کہ آپ کو واقعہ سنانا مقصود ہے. مقصود اس سے اعتبار عبرت لینا ہے، سبق لینا ہے، اس میں پائے جانے والی جو نصیحت ہے، جو ہدایت ہے، وہ حاصل کرنا ہے. اس لیے اس کے مختلف پہلوؤں کو اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں. شروع یہاں سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت افسوس تھا کہ اتنا سمجھانے کے باوجود یہ لوگ بھی ایمان نہیں لا رہے. کیوں نہیں لا رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت شفقت اور غایت رحمت کی وجہ سے بہت زیادہ تأثر آپ پر ہو جاتا تھا، نہیں ماننے والوں کا تأثر آپ پر ہو جاتا تھا. کیا کمی رہ جاتی ہے؟ سمجھانے میں کوئی کمی نہیں، دعا میں کوئی کمی نہیں، توجہ میں کوئی کمی نہیں، ہمدردی میں کوئی کمی نہیں، خلوص میں کوئی کمی نہیں، شفقت میں کوئی کمی نہیں. ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کیے جانے کے قابل، اور جو بات پیش کی جا رہی ہے وہ سچی اور ہدایت بالکل. لیکن لوگوں کے جو بگڑے ہوئے نفوس، بگڑی ہوئی عقلیں، مسخ ہوئے ہوئے دل، اور سب سے بات بڑی جو ہے نا وہ شقاوت ازلی، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے لیے ہدایت قبول نہ کرنا ہی طے تھا اللہ کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، آپ کو زیادہ افسوس نہیں کرنا ہے، آپ کو کام تبلیغ کرنا ہے، آپ نے تبلیغ فرما دی. بہت سے علوم اس میں چھپے ہوئے ہیں. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں رحم کی صفت رکھی ہے، لیکن اللہ پاک کی صفت میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اللہ نے صفت وریات فرمائی، اس میں جو فرق ہے، ایک نمایاں فرق ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفت تو رکھتے ہیں لیکن تأثر نہیں رکھتے، متأثر ہونے کی بات اللہ میں نہیں ہوتی. سارے لوگ ہدایت قبول کر لیں تو متأثر نہیں ہو جائے گا، سارے لوگ ہدایت کو قبول نہ کریں تو متأثر نہیں ہوتے. نہ گناہ سے تأثر ان کو کچھ ہوتا، نہ طاعت سے تأثر ہوتا، طاعت سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا ان کے ملک میں. سارے لوگ ماننے لگ جائیں اللہ کی بات، اللہ کی شان میں کیا اضافہ ہے؟ اس میں اضافے کی استعداد، صلاحیت نہیں ہوتی. اللہ کی صفتوں میں کمی زیادتی کی استعداد نہیں ہوتی، وہ سب سے آگے تک ہے، زیادہ سے زیادہ، کامل سے کامل ہے، اس میں مزید اضافہ نہیں ہو سکتا، اور وہ اتنے کامل ہیں کہ اس میں کمی نہیں کی جا سکتی. اس لیے ماننے والوں کی وجہ سے اضافہ نہیں ہے، وہاں پہ نہیں ماننے والوں کی وجہ سے کمی نہیں ہے. تو اللہ پر تو کوئی تأثر نہیں ہوتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، بندے ہیں اللہ کے، بندے تأثرات رکھتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو رحم تھا، رحم کے ساتھ تأثر بھی تھا، تو آپ متأثر ہو جاتے تھے کہ لوگوں کو ہدایت کوشش کی جا رہی ہے پھر بھی یہ لوگ نہیں مان رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ یہ نہیں کرنے کا ہے. اس کی وجہ بتائی پھر آگے، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو کوئی ایسی نشانی آسمان سے اتار دیں اور ان کو جھکا کے رکھ دیں. زبردستی اگر ہدایت دینا ہے झुकाना ही है तो हम तो कुछ ही किसी भी तरीके पर इनको मजबूर कर दे सकते हैं। अब इस मजबूर करने में दो मरहले होते थे। एक मरहला मजबूरी का ऐसा होता है कि जबरदस्ती हिदायत दे दी जाए, तो जबरदस्ती हिदायत देने में इम्तिहान ख़त्म हो जाता है। जबरदस्ती तो हिदायत सारी मखलूक को है, सूरज को हिदायत है, चाँद को हिदायत है, आसमानों को हिदायत है, ज़मीन को हिदायत है, हवाओं को हिदायत है, पहाड़ों को हिदायत है, उनको जिस काम के लिए पैदा किया गया है उसमें, फरिश्तों को हिदायत है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, जो अल्लाह ने हुक्म दिया हो पूरा करते हैं, तो फिर उनके साथ इम्तिहान नहीं है। इम्तिहान नहीं है तो सज़ा जजा नहीं है, सज़ा जजा नहीं है तो अल्लाह ताला की सिफतों का इजहार नहीं है वहाँ पर। अल्लाह की नेमत के ख़जाने, मुसीबत के ख़जाने, उनके कमालात, अस्माए जलाली और अस्माए जमाली, सिफात जलाल और सिफात जमाल के ज़ुहूर के लिए इंसानों को पैदा किया गया है। तो दोनों सिफतों के अंदर में से कौन सी सिफत को कौन सा बंदा इख्तियार करता है ये देखना है ना। तो उसकी वजह से क्या है, ज़बरदस्ती हिदायत दे दी जाएगी। अब दूसरी सूरत ये है कि ऐसी कोई निशानी नाजिल कर देना कि आदमी इख्तियार से ही हिदायत को ले लेकिन लेने में मजबूर हो जाए। तो उसमें फिर दो किस्में होती हैं। एक तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी कोई निशानी दी कि उसका जवाब दे नहीं दे सका बंदा और मजबूर हो गया सामने, और कोई उजुर भी पेश नहीं कर सका, फिर भी नहीं माना, और या फिर मान लिया, तो मान लिया तो मान लिया, लेकिन फिर भी अगर नहीं माना तो अल्लाह ताला का ज़ाब्ता दूसरा है, वो ये है कि मुतालबे पर या ऐसे ख़ास शक्ल में निशानी के जाहिर करने पर ईमान अगर न लाए तो फौरन अजाब आता है। जैसे पहले ऐसे ही हुआ, जब भी लोगों ने इस किस्म का मुतालबा किया अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि जी हाँ ठीक है हम कर देते हैं मुतालबा पूरा, लेकिन मुतालबा पूरा होने के बाद में फिर अगर नहीं माने तो फिर बख्शिश नहीं है, फिर माफ़ी नहीं होगी। फिर चुनाचे ऐसा हुआ, और मैं समूह जिनको ऊँटनी जिनकी मुतालबे पर निकाली गई, ऊँटनी निकाली गई, उन्होंने फिर भी ईमान को कबूल नहीं किया। वह 3 दिन का किस्सा था, 3 दिन के बाद अजाब आ गया। ईसा अलैहि सलाम के ज़माने में दस्तखान का मुतालबा किया आसमान से उतरने का, उन्होंने अल्लाह पाक ने कहा ठीक है उतार दूंगा, मुझे मुतालबा है तो उतार दूंगा, लेकिन अगर नहीं उसके बाद गड़बड़ हुई तो फिर बख्शूंगा नहीं, वो जितने उसमें शरीक होंगे सबकी पिटाई कर दूंगा। कहेंगे ठीक है पिटाई होगी ज़बरदस्त। इससे पहले ऐसा ही हुआ है कि मुतालबे पर कोई ख़ास निशानी आती और अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़ाहिर फरमा देते तो दो ही शक्लें रह जाती थी, या मानना पड़ेगा नहीं तो हलाक होना पड़ेगा। तो अल्लाह के इल्म में यह है कि बावजूद कितनी भी निशानी दिखाने के जो शकी अजली हैं वो नहीं मानेंगे फिर भी। तो वो जो सुन्नत है अल्लाह की अज़ाब देने की, वो हुजूर की मौजूदगी में पूरी नहीं करने की है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक है अज़ाब नहीं आएगा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्त फ़ीहिम, अल्लाह अजाब नहीं देंगे जबकि आप भी उनमें मौजूद हों। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप हों और हम फिर भी अजाब दे दें इनको, ऐसा नहीं। मुशरिकीन यही कहते थे कि अगर हम गलती पर हैं तो हमको अजाब क्यों नहीं दे रहे अल्लाह ताला। तो उस पर अल्लाह ने फरमाया कि ये है ना इस वजह से नहीं दे रहे, इन्होंने नहीं रहते तो बताता था, इनकी वजह से नहीं दिया जा रहा, इनकी 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 रियायत में, इनके ताल्लुक़ में, इनके साथ ख़ास मामला हमारा उसकी वजह से। तो हक़ ताला शानो उसको बयान फरमा रहे हैं कि अगर हम चाहें तो इनको ऐसी कोई निशानी दिखा दे कि ये इनकी गर्दनें झुक जाती, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं माने तो फिर हमारी सुन्नत वो तोड़ना मसलहत के खिलाफ है। इसलिए हमको ये ऐसी निशानी भी नहीं दिखा रहे जिसमें मजबूरी आ जाए। ऐसी निशानियाँ दिखा रही है जिसमें आदमी अपने इख्तियार से अपनी मर्ज़ी से हिदायत को कबूल कर ले। कुरान पाक का नाजिल होना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ात का ज़ाहिर होना, इतने मौजज़ात आपने दिखाए, इतने मौजज़ात हर हर किस्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात माया हुए, मानने वालों के लिए इख्तियार से मानने का दरवाज़ा था, नहीं मानने वालों के लिए नहीं था। ये मानने वालों और नहीं मानने वालों का एक मसला है जानने का, वो ये है कि मखलूक़ात की इस्तेदादें अलग अलग हैं। जितनी मखलूक़ात हैं उनकी इस्तेदादें हैं, उसकी ज़ाती क्वालिटी, ज़ाती सिफत, उनको इख्तिजात ज़ातिया कहते हैं सूफिया के इस्तेमाल में, इख्तिजात ज़ातिया, उनको शाकिला भी कहते हैं, बिल्कुल यामलु अला शाकिलती है, उनको शाकिलात भी कहते हैं। ये जो इख्तिजात ज़ातिया होते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक उसके मुआफिक होती है, जो इख्तिजात हैं मखलूक़ात के उसके मुताबिक वो अपनी सिफतों को देकर ज़ाहिर फरमाते हैं मखलूक को। पैदाइश का निज़ाम वही है ना, खल्क का निज़ाम यह है कि जो जानते हैं वो पैदा करते हैं, جو ان کے علم میں ہے وہ پیدا. تو ہر مخلوق کی جو خصوصیات ہیں, ذاتی صفات ہیں, ان کے ساتھ ان کو پیدا کر دیا جاتا ہے. مخلوقات کے اندر استعدادیں الگ الگ ہیں. بنیادی طور پر دو قسم کی ہیں, بنیادی طور پر یا اچھی ہوگی یا خراب ہوگی, یا فاسد استعداد ہے صلاحیت ہے, یا صحیح صالح استعداد ہے. جو صالح استعداد والا ہوتا ہے اس کو سعید کہتے ہیں, اور جو فاسد استعداد والا ہوتا ہے اس کو شقی کہتے ہیں. ہم شقیوں وہ سعید. انسان جب آئے گی ہمارے پاس تو یہ دو قسم کے ہو جائیں گے, سعید اور شقی, نیک بخت اور بد بخت. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خلق تو ہاؤلا الجنہ ولا ابالی, وہاں خلق تو ہاؤلا النار ولا ابالی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا, مجھے پرواہ نہیں, ان کے اندر جنت کی استعداد تھی اس کے حساب سے میں نے ان کو پیدا کر دیا. ان کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا, مجھے کوئی پرواہ نہیں, ان کی استعداد ہی جہنم کی تھی, اس لیے جہنم کی جو ان کی استعداد ہے اس کے موافق میں نے پیدا کر دیا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے کہ استعداد نہیں بدلی زبردستی. استعداد تو بدلنے پر قادر ہے نا, وہ جس کی جو چاہے استعداد کر دے. تو چونکہ استعداد الگ الگ ہے, تو حضور کے زمانے میں باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے, آپ کا ظاہر ہے کہ آپ سراج منیر ہیں, آج شمس بازغہ ہیں. آپ کے سامنے آ جانے کے بعد کون ہے جس پر ہدایت کی روشنی نہ پڑے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ دن اجالا ہو جانے کے بعد, سورج نکل جانے کے بعد میں روشنی نہ ہو تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے سراج منیر بنایا ہدایت کا, تو جو بھی آپ کے سامنے تھے سب کو ہدایت لانا تھا اصول. لیکن وہ جس کی استعداد ہی میں نہیں ہے ہدایت کو قبول کرنا, اس لیے وہ نہیں آئے گا. تو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے, سواب علیہم انذرتا ہوں عملم تنظروں لا یؤمنون, ڈرائیں آپ ان کو یا نہ ڈرائیں, سمجھائیں آپ ان کو یا نہ سمجھائیں, مگر آپ کا کام کو سمجھانے کا ہے, کیونکہ تبلیغ کا ایک فریضہ ہے, وہ اس کو ادا ہونا ہے. سامنے والا چاہے ماننے والا ہوں چاہے نہ ماننے والا ہوں, لیکن یہ کہ سب کے سب مانیں گے ایسا نہیں ہوگا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ فرمایا. تو اسی تسلی کے ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے. ایسا اس کا وہ سلسلہ مضمون یوں ہے, وہ اصل میں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کتنی بات آ جائے نا, تو جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ نہیں مانتا ہے, جس کو بہانے بنانا ہوتا ہے وہ بناتا ہے, جس کو مکاری کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے, جس کو دلیل دینی ہوتی ہے وہ دلیل بھی دیتا ہے. میں اس لیے نہیں مان رہا ہوں کہ میری یہ دلیل ہے. دلیل جو ہے نا صرف اہل حق کے پاس ہی نہیں رہتی, اہل باطل کے پاس میں بھی رہتی ہے, مگر اہل باطل کی دلیل بڑی مزے کی رہتی, دیکھنے کی رہتی. مطلب وہ دلیل تو ہوتی نہیں کچھ, بس تکا رہتا ہے اپنی طرف سے, اپنے ذہن کی تسلی کے واسطے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, اپنے ساتھ والوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تکا ہوتا ہے. پوری دنیا میں اہل باطل پھیلے ہوئے ہیں. مسلمانوں کے اندر باطل فرقے جو ہے نا, حضور نے فرمایا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے, تو 72 فرقے, 73 فرقے ہوئے, ایک فرقہ اس میں صحیح, 72 فرقے اس میں غلط. تو 72 فرقے دلیل نہیں دیتے تھے اپنی بات کی, کوئی بھی بغیر دلیل کی اپنی بات نہیں کرتا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر ایک دلیل میں قرآن پاک کو سناتا ہے. پورے 72 کے 72 اپنے دلیل میں قرآن پاک کو پیش کرتے ہیں. وہ جو ہم لوگوں کو عالم کا کورس جب کراتے ہیں نا, تو اس میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے عقیدوں کی, اور اس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد اور دوسروں کے جو عقائد ہیں وہاں پڑھائے جاتے ہیں, تو چونکہ عالم بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کو تو ڈیٹیل میں بتانا ہوتا ہے, تو اس کو ہر ایک کی دلیل بھی بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی یہ فلاں فلاں طبقہ یہ دلیل دیتا ہے, فلاں فرقہ یہ دلیل دیتا ہے. مولویوں کو دوسرے لوگوں کے طبقوں کی دلیلیں اور یا ان کی باتیں نہیں معلوم ہے, سمجھتے لوگ آگے بولتے انہوں ایسا بول رہا, انہیں یہ حدیث سنا رہا, انہیں بخاری پیش کر رہا, انہیں قرآن پاک کیا کیسا بتا. بھائی یہ پڑھے تو اس کو سند دیے, سو نہیں تو کہاں سے دیتے اس کو سند, اسے پڑھا ہوا رہتا انہیں. کیونکہ جو غلط والا ہے کون سی آیتوں کو دلیل کے طور پر سناتا, کون سی حدیثوں کو دلیل کے طور پر سناتا, وہ بات اب تو معلوم ہوتا ہے, لیکن وہ غلطی کہاں کر رہا ہے وہ بھی سمجھاتے ساتھ میں. وہ سمجھنے کی چیز ہوتی, وہ تو عوام کو نہیں معلوم رہتی نا, اس لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں, کنفیوز ہوتے ہیں. تو ہر کوئی دلیل دیتا ہے, باطل والے کی بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے, یہاں پر غلط والے کی بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے, مگر وہ دلیل نہیں ہوتی بلکہ بس بات بنانا ہوتا ہے, تکا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکے میں رکھتا ہے, اور اپنے جو اپنا حلقہ احباب ہے جن لوگوں پر اس کا وزن ہے اور اثر ہے ان لوگوں کو منوا لیتا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانے کے واسطے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمائے. تھوڑا سا اس میں سے بھی سنا دیتا ہوں آپ کو، ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے جو الگ الگ پہلو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس میں یہاں کون سا پہلو کس انداز سے آیا ہے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کیسے بھیجا گیا اور ان کو کیسے نبوت دی گئی اس کا بیان ہے، وہ سب واقعات سنانے کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے البتہ اپنے بھائی کو اپنے نبوت میں شریک کرنے کو فرمایا، سفارش کی کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی کر دو ہارون کو۔ تو میں تو یہ کہ میں ذرا تنگی محسوس کرتا ہوں اپنے اندر، اور تنگی اس لیے محسوس کر رہے تھے کہ جانا اس کے پاس ہی تھا جس کے پاس سے بھاگے گئے تھے، ایک اجنبی کے پاس نہیں جانا تھا نا، نئے کے پاس نہیں جانا تھا، اور اس کے اپنے سر پہ کوئی ذمہ داری ہے ویسا بھی نہیں تھا۔ اب وہاں ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو فرعون کے بیٹے کی حیثیت سے پڑے، فرعون کا بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا ان کو، بیٹا بنا لیا تھا نا، دودھ پیتے بچوں کو جب پال لیے تو بیٹا بنا لیا، ربی ہو گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بیٹے سمجھے جاتے تھے، تو بیٹا بنا لیا تھا، کھلایا پلایا ان کو خوب موٹا تازہ، مطلب کھائے پیے وہاں پہ مزے میں رہے آرام سے رہے۔ اس کے بعد میں جب جوان ہوئے تو وہ حادثہ پیش آ گیا کہ فرعون کی قوم کا ایک آدمی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی دونوں لڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون کی قوم کا جو آدمی ہے وہ غلطی پر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے آدمی کی حمایت کرنے کے واسطے اس کو تنبیہ کے طور پر ایک مار دی، جو سامنے والی وہ مارتے انہیں مر گیا۔ وہ اندازہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ مر جائے گا، بس انہوں نے تجربہ نہیں ہوا تھا نا، لڑائی تھوڑی کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام باہر، اور یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ پنچ میں کتنی جان ہے جو انہوں نے مار دی، کیونکہ فوق ظہم موسیٰ، موسیٰ مکہ مارنے کا لفظ آتا ہے، فوق ظہم موسیٰ فاق اللہ علی، بس ایک مکہ لگایا تو مر ہی گیا، تو بالکل خلاف اندازہ ہو گیا واقعہ۔ لیکن اتفاق کے بعد دوسرے دن جو ہے نا وہی آدمی اور ایک سے لڑ رہا تھا، اور ان کا جو مر گیا انہیں تھوڑی لڑیں گا، جو بچ گیا وہ ایک اور آدمی سے لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ کل یہ اس سے لڑ رہا تھا، آج یہ اس سے لڑ رہا ہے، وہ سب اور اس میں بھی کچھ گڑبڑ ہے، انہیں ہی غلطی پر ہوں گا، ورنہ تو ہر ایک سے تھوڑی کسی کی لڑائی ہو جاتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ تو کیا کر رہا تھا، یہ بولی یہاں پہ، تو کون مارا اس کو، فرعون کے آدمی کو کون مارا اس کا نہیں پتہ چل رہا تھا، خالی انویسٹیگیشن چل رہا تھا، کون مارا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے بول دیا، موسیٰ کل جیسا مار دیے تھے نا اس کو، آج میرے کو ایسا مار دیتے تو۔ تو وہ جس سے لڑائی ہو رہی تھی اس نے لڑائی چھوڑی اور جا کے مخبری کر دی، اس نے کہا اصل کام تو پکڑ گیا، موسیٰ علیہ السلام پکڑے، کون قاتل ہے معلوم نہیں ہو رہا تھا نا، اس نے بتا دیا کہ قاتل کون ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھاگنا پڑا، بتایا گیا ان کو کہ بھائی پولیس تو تمہارے پیچھے پڑ گئی ہے، تم کو اپنی جان بچانی ہے، تدبیر کے طور پر تو نکل جانا ہے یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے تھے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بوجھ تھا اس بات کا، تو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دی موسیٰ علیہ السلام کو اور یہ فرمایا فرعون کے پاس جاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایک تو مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، کیونکہ میری جو ان کے ذہن میں میری جو تصویر ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ میرا سینہ بھی تھوڑا تنگ، میں تنگی انقباض محسوس کرتا ہوں اس کے پاس جانے سے، اس کمبخت کے پاس، اور تیسری بات یہ ہے کہ میری زبان پورا صاف نہیں چلتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، نبی کوئی لکنت والے نہیں پیدا ہوتے، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے آگ جو ہے نا اپنے منہ میں رکھ لی تھی، اس کا بھی ایک لمبا قصہ ہے، اس کی وجہ سے زبان میں ان کی لکنت ہو گئی تھی بچپن ہی میں، تو بات میں تھوڑا سا رکتے تھے، تکلف ہوتا تھا، اور ایسے موقع پر دعوت کے اندر جو ہے نا جتنی سلاست ہو، جتنا اچھا بیان کرنا آئے، جتنا اچھا جو ہے نا سمجھانا آئے، اتنا مؤثر ہوتا ہے، تو وہ بھی ذہن میں تھا، جب تبلیغ ہی کرنا ہے تو مؤثر انداز میں ہونا چاہیے، مؤثر انداز میں ہونا ہے تو بیان کی استعداد ہونا چاہیے۔ تو اس پر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے یہ آزار پیش کی اللہ پاک کے سامنے، اور یہ فرمایا کہ ہارون کو جو ہے نا میرے ساتھ میں پیغمبر بنا دیجیے آپ۔ تو اور پھر ایک چوتھی بات بھی ہے، وہی ہے کہ جو میرا جو قصور ہے ان لوگوں کے اعتبار سے، مجھے یہ ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ وہ کہیں مجھے اس کے بدلے میں مار نہ دیں، ان کو تو ان کی ذمہ، وہ تو بھی انتظار میں ہے نا بھائی، بدلہ تو لیں گے، بدلہ لینے کا تو ان کے دماغ میں ہو سکتا ہے، تو کہیں مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ چونکہ میرے ذمہ ایک الزام ہے ان کا، تو وہ قتل کر دیں گے، اس کا بھی ڈر ہے میرے اوپر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہارون کو تمہارے ساتھ دے دیتے ہیں پیغمبری، کوئی مسئلہ نہیں، ہارون کو پیغمبری مل دی، باقی اور جو چیزیں ہیں نا ان کی بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ہیں نا ساتھ میں، اسے فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم کیا کر لے رہے ہم دیکھتے ہیں، بے فکر ہو آپ، वो नहीं आपको कुछ नहीं कर सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। नबी के साथ अल्लाह तबारक व तआला की मदद होती है। इसलिए ये एक उसूल है कि नबी के गयाब में नबी के काम के साथ अल्लाह की मदद होगी। अगर मुसलमान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम ढंग से करेंगे, उसका हक अदा करने के वास्ते उसकी जिम्मेदारियों पूरा समझ के करेंगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता मदद नहीं होने। मुसलमानों के साथ जब तक अल्लाह की मदद ना हो मुसलमान कामयाब नहीं हो सकता। सामान से कामयाब नहीं होता मुसलमान, अल्लाह की मदद से कामयाब होता। सामान तो दुश्मन के पास आपसे हमेशा ज्यादा ही रहेगा, तो सामान से नहीं होता ये कामयाब। कामयाब होगा वो अल्लाह की मदद से। एज ए मुस्लिम, इस्लाम नहीं रहा उसके बाद तो जिसके पास जितना सामान है उसके हिसाब से मामला रहता है, लेकिन इस्लाम और गैर इस्लाम का जब झगड़ा होगा तो वहाँ पर अल्लाह की मदद चाहिए। और अल्लाह की मदद जब होती है, जब अल्लाह तबारक व तआला के दीन के काम के साथ होगी, अल्लाह के दीन की खिदमत के साथ होगी, उस नहज पर जो अल्लाह चाहते हैं, उन शराइत को पूरा करते हुए। तो इसलिए ये एक उसूल और ज़ाबता है पूरा जो बयान किया गया है। यहाँ एक और इल्म निकलता है, वो इल्म ये निकलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे, मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम की सिफारिश क्यों की, किसी गैर को क्यों नहीं बोला कि उसको नबी बना दो। ये बहुत पॉइंट है, ये समझने की चीज होती है। हमेशा इदारे इज्तमाई काम, हुकूमत और इस किस्म की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पर अपने साथ या अपने वारिस के तौर पर हमेशा ऐसे को देखा जाता है जो ज़्यादा वफादार हो, ज़्यादा हमदर्द हो, ज़्यादा जिम्मेदारी को लेने वाला हो। ये उसूल है, ये हर जगह का उसूल होता है। इसलिए ये कोई बात नहीं होती कि साहब ये बाप की जगह पे बेटा आ गया, ये कोई बात नहीं होती, ये कोई उसूल नहीं है। अगर काबिलियत नहीं है फिर आया तो फिर है एतराज़ की बात, अगर काबिलियत है तो फिर दूसरों के मुकाबले में वही काबिल तरजीह है, क्योंकि जितना दर्द उसको होगा दूसरे को उतना दर्द नहीं हो सकता। समझा नहीं, नहीं इस्लाम में विरासत नहीं है, इस्लाम में तो ये नहीं है, बहुत मालूम न सालूम खाम खा बोल देते, पूरी बात तो मालूम होती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। वो बाप की जगह पर विरासत में बेटा हो, भाई की जगह पर भाई हो, खानदान वाले की जगह पर खानदान वाला हो, अगर ऐसी किसी को जिम्मेदारी अपनी सौंपी जाए तो ये बुरी चीज़ नहीं होती, बशर्ते कि उसमें उसकी सलाहियत, उसमें भी सलाहियत है, जो गैर रिश्तेदार है उसमें भी सलाहियत है, काबिल तरजीह कौन होगा, जिस जो अपना है उसको काबिल, चूँकि उसकी वफादारी ज़्यादा होगी आपकी मेहनत के साथ, आपकी जिम्मेदारियों के साथ। ये उसूल उलमाए किराम ने बाबा बयान किया है इस मौके पर यहाँ पर, कि ये जो एतराज़ किया जाता है सही नहीं। आजकल कहा जावे रहा वो मुश्तबा को बिठाए उसकी जगह पर, खुमैनी की जगह पर, खामिनाई की जगह पर मुश्तबा खामिनाई को क्यों बिठा दिया, ये तो जो है ना बाप की जगह पर बैठा, इसमें बुराई क्या है, मना थोड़ा ही है। अगर वो काबिल ना हो, मैं ना बाबा की हिमायत कर रहा हूँ ना बेटे की, मेरे को उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मगर मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कोई अपनी ज़ात में ये उसूल काबिल एतराज़ नहीं, ये कोई एतराज़ काबिल एतराज़ बात नहीं होती है, सही नहीं। अपने अहले हक के अंदर भी ऐसी बातें बहुत चलती रहती हैं, चली हैं। जो हज़रत क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को मोहतमिम बनाया गया था, ये बहुत लंबा चौड़ा चला था। हारून देवबंद का जब मोहतमिम क़ारी तैयब साहब को बनाया गया तो क़ारी तैयब साहब की उम्र तो बहुत छोटी थी, मतलब ये कि वो 20-21 साल के कुछ थे, वो 20-22 साल के भी नहीं थे। जब दारुल देवबंद का उनको मोहतमिम बनाया गया था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने 60 साल मोहतमिम रहे, 60 साल एहतमाम के उनके गुजरे, उसमें 20 मिला और 70-80 900 मिला के 82-83 के थे जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ। तो इसका मतलब इस वक्त उन्होंने मोहतमिम बने, उस वक्त उनकी उम्र 21-22 की, और वो किसकी मौजूदगी में, अनवर शाह कश्मीरी हैं, फलाँ हैं, उन सबकी मौजूदगी में उनको मोहतमिम बनाया। मगर ये चूँकि उतरे थे आसिम नानोत्री के, तो बड़ा एतराज़ हुआ, बड़ा हंगामा हुआ, उलमाए किराम की तरफ से भी हुआ, तो ये क्या है, ये विरासत थोड़ी चलती है, कोई खानदानी चीज़ थोड़ी है, ये है वो, इसको हर ज़माने में ऐसा हुआ है। मां साहब को जब जिम्मेदारी मिली तो भी फिर ये रोमराट बहुत मची, ये कैसा है इस्लाम में जो है ऐसा नहीं है, शख्सियत परस्ती नहीं है, फलानी है, फलानी है, ये सब नहीं मालूम है, सब बातें हैं। असल बात यह है कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई गलती की चीज़ नहीं होती है। हाँ, गलती जब होती है जब जिसको बिठाया जाए उसके अंदर इस्तेदाद ना हो, सलाहियत ना हो, वो शराइत पूरे ना होते हों जो उस जगह बिठाए जाने के काबिल हों। जैसे आमतौर पर ऐसा भी होता है कि आम मशाइखीन के यहाँ, पीरों के यहाँ बेटा सीखा कुछ भी नहीं, बाप के विसाल के बाद में बेटे को बिठा दिए, वहाँ पर गद्दी पर बिठा दिए, سجادہ نشین بن گئے. اگر باپ کی جگہ پر بیٹا استعداد پیدا کر لے, وہ بھی مجاہدہ کرے, وہ بھی مراتبے کرے, وہ بھی ریاضتیں کرے, وہ بھی اذکار کرے, وہ بھی جنہ والا سلوک طے کرے, وہ بھی باطن کا علم حاصل کرے, تو پھر بیٹے سے زیادہ بہتر کون ہوگا سجادہ نشین بننے کے لیے؟ پھر تو بیٹا ہی سجادہ نشین ہونا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بیٹا کچھ بھی نہیں سیکھا, اس کے چاہنے والوں نے اپنے اس کے بیٹے کو بٹھا دیا بغیر کسی استعداد کیے, تو پھر پوری کہانی الٹ جاتی ہے, پھر گمراہی پھیل جاتی ہے. پھر وہ حکیم صاحب کے بیٹے کا حساب ہوا تھا, حکیم صاحب کا بیٹا تو حکیم جب ہی ہوگا جب فن حکمت سیکھے, ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر جب ہی ہوگا جب ڈاکٹری سیکھے. پہلے زمانے میں ڈاکٹری نہیں تھی نا تو حکمت چلتی تھی زیادہ, ایک نواب صاحب کی ایک حکیم صاحب تھے, وہ بیٹا بھی ساتھ جانے لگا. نواب صاحب کے پاس انہوں جاتے تھے, ماہر تھے اپنے فن کے, لیکن بہرحال ہوشیار بھی ہوتے. تو ایک مرتبہ گئے نواب صاحب کو دیکھے, سنترے بہت کھا لیے شاید آپ. ہاں سنترے بہت کھائے تو اس وجہ سے گلا تھوڑا یہ ہو گیا, بلکہ دوا دے دیا ان کو. تو گھر کو آنے کے بعد میں بیٹا پوچھا انہیں سنترے کھایا تو تمہارا کیسا معلوم؟ تو بولے اس کے پلنگ کے نیچے سنترے کے چھلکے تھے, اس کے پلنگ کے نیچے سنترے کے چھلکے تھے, اس لیے میں سمجھ گیا کہ چھلکے نے سنترے کھا لیا زیادہ کٹے کٹے, گلا خراب ہو گیا اس کا, نازک آدمی تو بھائی. حکیم صاحب کا انتقال ہو گیا, انہوں حکمت شروع کر دی مگر حکمت سیکھے نہیں. حکیم صاحب تو مر گئے, نواب نہیں مرا. ایک مرتبہ نواب صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں حکیم صاحب کے بیٹے کو بلائے, حکیم صاحب کے پاس وہاں گئے, انہوں بیٹھ کے دیکھے نواب صاحب کے تخت کے نیچے جو ہے نا وہ بکرے کی کھال پڑی ہوئی تھی. اچھا بیوقوف آدمی کم از کم کھال سے اندازہ لگا کہ گوشت کو تو بھی پوچھنا نا, نہیں آپ کھال کھائے کیا پوچھا. کھال کھا لیے کیا بکری کی؟ نواب صاحب خادم کو بلا کے بولے کان پکڑ کے نکال. تو اگر نا اہل کو بٹھا دیا جائے اس جگہ پر تو پھر گڑبڑ ہے. نا اہل کو تو کسی چیز کو نہیں بٹھانا چاہیے, کوئی ہو تب نہیں بٹھانا چاہیے, خاندان کا آدمی ہو تو بھی نہیں بٹھانا چاہیے. لیکن اہلیت اگر آ گئی ہے, صلاحیت ہے اس میں, تو پھر دوسروں کے مقابلے میں خاندان والا جو ہوتا ہے وہ قابل ترجیح ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کسی اور کو اپنے ساتھ پیغمبر بنانے کی درخواست کرنے کے بجائے اپنے بھائی کو کیوں درخواست, اپنے بھائی کے بارے میں کیوں درخواست دی ہے؟ اپنے بھائی کے بارے میں اس لیے درخواست دی ہے, یہ علماء کرام نے لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور پھر ان کے سامنے بات رکھ دی. تو وہ سب سے پہلے وہی بات ہوئی جو اندیشہ تھا نا, ایک تو اس نے احسان جتایا, اس نے کہا کہ اب تم ہم کو سمجھانے کے لیے آئے, ہم تو تم کو پالے ہیں, تم ہمارے پاس پلے ہوئے ہیں, الحمد رب کا فینا ولیدا. اس انداز میں یہ مکالمہ کسی اور جگہ پہ مذکور نہیں ہو, یہاں پہ مذکور رہتا. تو ہم نے بولا کہ ہر موقع پر ایک الگ انداز میں اللہ تعالیٰ الگ پہلوؤں کو ذکر فرماتے. تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر احسان جتایا اور اس نے اس سے استدلال کیا کہ بھائی تم ہمارے چھوٹے ہو کہ ہم کو سمجھاتے ہو. یہ آج ہر زمانے میں چلتا ہی ہے, کوئی بیٹا اگر باپ کو بولا تو تو میرے کو بولتا. اپنی ماں کے سامنے کوئی بات آ گئی, خانہ کی تیل کو دھلائے تو وہ نہیں گئی میرے ہاتھ میں سے, اور تو کیسا بولتے, تیرے ڈائپر بدلے تو وہ نہیں گئی میرے ہاتھ میں سے اب تک, تو میرے کو بولنے کو آ گیا. ارے بھائی اس کے پاس علم آ گیا, تمہارے پاس نہیں ہے, سمجھ گیا, وہ ایک دلیل سے بات کر رہا ہے. تو اب اگر وہ تم کو سمجھاتا ہے تو تم کو اس پر غور کرنا چاہیے نا کہ کیا بول رہا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ بڑے ہیں تو چھوٹا بولنے کا کوئی حق ہی نہیں رکھتا ہے, چھوٹا بولنے کا حق رکھتا ہے بشرطے کہ بات جو ہے نا سلیفی کی ہو اور دلیل کی ہو. تو یہاں فرعون ایک بات تو یہ بولا کہ ہم نے آپ کو پالا تھا اور آپ ہمارے کو نصیحت کرنے کو آ گئے, اور پھر اس کے بعد میں یہ بولا وہ فالتا فالتا کلتی فالتا, اور جو حرکت آپ کر کے گئے ہیں وہ تو کر کے گئے ہیں, وہی مار کے جو مار دیا تمہیں, ان کا کیا پوچھنا تھا؟ انہوں تو ان کو تھوڑی اندازہ تھا کہ وہ مر جائے گا, تنبیہ کرنے کی چیز تھی, اور تنبیہ کرنا اس وقت مسموع تھا, ویسے بھی یہ شہزادے تھے, بادشاہ کے بیٹے تھے نا, وہی بادشاہ کے بیٹے کو اتنا حق نہیں رہتا کسی کو تھپڑ مار دینے کا, بہت حق رہتا ہے. تو وہ تو ایسی صورت میں وہ ان کی غیر قانونی حرکت نہیں کرے تھے وہ, مگر جو واقعہ ہو گیا وہ بالکل خلاف ہے, یعنی ایکسپیکٹیشن کے خلاف ہو گیا وہ. مگر اس نے اس کا الزام دیا موسیٰ علیہ السلام کو, وہ فالتا فالتا کر لیتے فالتا, ایک تو کہ آپ ہمارے پالک رہے ہیں, اور دوسرے کہ آپ نے جو حرکت کی تھی وہ کی تھی, اب آ گئے ہم کو بتانے کے واسطے کہ میں پیغمبر ہوں اللہ کا. خالا فالتو آئے مینا بال دین پفر اور تم لمبا خفت ہوں, یعنی کہ وہ جو حرکت ہو گئی تھی وہ ناواقفی میں ہو گئی تھی, मैं जान बूझ के मारना बोल के नहीं मारा था उसको, नंबर एक। और दूसरी बात ये कि मैं भागा क्यों फिर डर के, तो डर के भागा इस बात से कि तुम लोग जो है ना कोई इंसाफ कायम करने वाले या मेरी इस बात की लेने वाले थोड़े ही थे, तो इस वजह से मुझे यहाँ से जाना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं यहाँ से निकल गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ जाने के बाद में मुझे नबुवत दे दी, वो मैं क्या करूँगा। कोई नबुवत तो वहाँ भी चीज़ है ना, वो कसमी चीज़ नहीं होती। मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि वो नबी बनने वाले हैं, उनको थोड़ी पहले से बोला जाता है कि तुमको हम नबी बनाने वाले हैं, वो नबी बनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम तो आग लेने के लिए गए थे, खुदा की दयन का मूसा से पूछिए अहवाल, यही तो लिखा है ना, इसीलिए खुदा की दयन का मूसा से पूछिए अहवाल के आग लेने को जाएं और पैगंबरी मिल जाए। ये तो अपनी बीवी के वास्ते और अपने वास्ते रास्ते हैं, रोशनी के वास्ते, क्योंकि अंधेरा है और रास्ता बना हुआ नहीं है, जंगल का सफ़र है, तो फिर कैसे जाना है, तो रोशनी कम अज़ कम चाहिए। तो वो पहाड़ के ऊपर रोशनी नज़र आ रही थी, कहेंगे मैं वहाँ जाके रोशनी लेकर आता हूँ, इसलिए से वहाँ चले थे मूसा अलैहिस्सलाम। वहाँ अल्लाह ने फरमाया कि आप यहाँ पे हैं, हम आपको पैगंबरी दे रहे हैं। उनको वहम गुमान में भी नहीं था कि इस वक्त मिल जाएगी उनको पैगंबरी, ऐसे ऐसा वाक़ हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने फरमाया कि फवाहा बली रबी हुक्मा वजाल मिन मुरसलीन, परवरदिगार ने मुझे चुन लिया और मुझे अपने पैगंबरों में से बना दिया। अब उसके बाद में सवाल जवाब हुआ है फिरौन का, फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब दिए, बहुत दिलचस्प है, बहुत मज़े की बहस है। आपका टाइम नहीं है, बहुत देर हो गया, इंशाल्लाह फिर सुनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।